بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. اس لیے اگر آپ لوگ پہلے آ جایا کریں تو یہ سب باتیں پہلے ہو جائیں اور وقت پہ مجلس شروع ہو جائے. اب 10 منٹ لیٹ ہو گئے, بےچارے کب سے لوگ فون کر کے انتظار میں ہیں. اللہ سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ان کا عنوان ہے دعوت حق کے واسطے محفل دوستاں ملی. دعوت حق کے واسطے محفل دوستاں ملی. اللہ کی محبت میں آنے والے ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ جب کان نہ ہوں گے تو بات کس سے کریں گے. تو اللہ تعالی کان بھی دے, دو محفل دوستاں دے جن سے دل ملا ہوا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا راستہ جس کے لیے کسی اللہ والے کی ضرورت ہے اس سے دل ملنا ضروری ہے. ہمارے حضرت ہی فرماتے ہیں کہ آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. مناسبت اگر نہ ہو تو راستہ طے نہیں ہوتا, کامیابی نہیں ہوتی. دل ملتا ہے تو کام بنتا ہے, اور دل نہیں ملتا تو شیطان دل میں اعتراضات ڈال دیتا ہے, یہ کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اس طرح دل میلا ہو جاتا ہے, اور جب دل میلا ہو جاتا ہے تو بجائے نفع کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. غرض یہ کہ حضرت والا کے اشعار ہیں دعوت حق کے واسطے محفل دوستاں ملی. عشق بتاں کے قرضے کلفت دو جاں ملی, عشق بتاں کے قرضے کلفت دو جاں ملی, ذکر خدا کے نور سے فرحت دو ہمارے صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں. یعنی جو غیر اللہ سے دل لگاتا ہے, حسینوں سے دل لگاتا ہے, تو اس کو صرف اسی دنیا کا غم نہیں ہوتا, اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے, دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے, اور دل بے چین رہتا ہے. اللہ کے ذکر میں یہ شان ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو چین ملتا ہے. اور جب آدمی اس کے خلاف کرے گا تو دل کی غذا اللہ کا ذکر ہے. جو اس غذا کو چھوڑے گا, جیسے یہاں کوئی روٹی کے بجائے کوئی اور غلط چیز کھانے لگے, گھاس پھوس کھانے لگے, تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا کہ نہیں, اس لیے کہ وہ جسم کی غذا نہیں ہے. اسی طرح دل کی غذا صرف اللہ کا ذکر ہے. جب اللہ کے علاوہ دل میں کسی اور کو بٹھا لیا تو دونوں جہان کی مصیبتیں اس کو ملتی ہیں. دل بظاہر تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتا ہے, لیکن اندر اندر بے چین ہوتا ہے. وہ بے چینی صرف اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے دور ہوتی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ذکر کی دو قسمیں ہیں, ایک مثبت ذکر دوسرا منفی ذکر, یعنی پازیٹو اور نیگیٹو. مثبت ذکر تو یہ ہے کہ نماز, روزہ, تلاوت, نوافل, نفلی حج و عمرہ. حج و عمرے میں جو فرض ہے, حج فرض ہے, تو وہ تو فرض ہے, فرض ہے ہی, اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں. اور ذکر اور تلاوت وغیرہ یہ مثبت عبادت ہے, نفلی عبادت ہے, ثواب ملتا ہے, اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. لیکن ایک دوسری عبادت منفی ہے. مثبت عبادت میں تو کام کرنے ہیں, اور منفی عبادت نہ کرنے کی عبادت ہے کہ گناہ کو دل چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ نہ کرے. جیسے کسی کو حرام طریقے سے مال حاصل کرنے کو چاہ رہا ہے, وہ حرام سے بچ جاتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ کوئٹہ میں ان کی ڈیوٹی تھی, کہنے لگے کہ روزانہ 5 لاکھ روپے کی آمدنی کی آفر مجھے کی جاتی ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ میرا وہاں سے تبادلہ ہو جائے. اللہ کے ایسے ایسے بندے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ منفی ذکر, یعنی اللہ نے جن کاموں کو منع فرمایا ہے ان کو نہ کرنا, بد نگاہی نہ کرنا, دل میں برے خیالات نہ پکانا، حسینوں سے دل نہ لگانا، تو یہ منفی ذکر ہو گیا۔ اور جب دونوں ذکر مل جاتے ہیں تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ مثبت اور منفی تار دونوں ملتے ہیں تب نور پیدا ہوتا ہے، یہ دونوں تار مل جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کے قرب کا نور، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی نور ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو عشق بتاں کے کرب سے، کرب معنی بے چینی، اس میں صرف بے چینی ہی بے چینی ہے۔ جو لوگ اس کرب میں مبتلا تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر توبہ کی، اس میں بہت لوگ مبتلا تھے، عشق بازی میں کسی سے دل لگا لیا، اب پریشان ہیں۔ پھر جب توبہ کر کے آئے تو حضرت والا نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اب کیسا معلوم ہوتا ہے؟ کہا حضرت ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جہنم سے جنت میں آ گیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ عشق بتا کے کرب سے کلفت دو جہاں ملی، ذکر خدا کے نور سے فرحت دو جہاں ملی۔ اے میرے خالق جہاں پر فدا ہو میری جان، اے میرے اس کی کیا تشریح ہو سکتی ہے، یہ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے۔ حضرت والا کے حالات بلند ہیں، فرماتے ہیں اے میرے خالق جہاں تجھ پہ فدا ہو میری جان، اپنی پوری جان مال عزت و آبرو اللہ پر فدا کی ہے، لوگوں کو تو حالات معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ حضرت والا کی سوانح چھپوا دے، جان مال عزت و آبرو سب کچھ اللہ تعالیٰ پر فدا کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرماتے ہیں کہ دونوں جہان کی راحت اس کو نصیب ہوتی ہے، اس دنیا کا بھی چین ملتا ہے اور آخرت میں تو انشاءاللہ تعالی ہے ہی جنت، لیکن دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے، یہ ہے ذکر کا فائدہ۔ تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے۔ عمل کر کے تو دیکھ لو، راحت دو جہاں اسی دنیا میں مل جاتی ہے، اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمل کر کے تو دیکھ لو۔ پھر اگر اختر جو کہتا ہے، حضرت والا خود اپنے لیے فرماتے ہیں کہ جو لذت میں بتا رہا ہوں اگر ایسا نہ پاؤ تو کہنا کہ میرا شیخ کیا کہہ رہا تھا، عمل کر کے تو دیکھو، ایسے درد سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ جو بھی فدا ہے دوستو خالص کائنات پر، جو بھی فدا ہے دوستو خالص کائنات پر، اس کی فضا میں بھی مجھے خوشبو بوسا ملی، اس کی فضا میں بھی مجھے خوشبو بوسا ملی۔ جو بھی فدا ہے دوستو خالص کائنات پر، اس کی فضا میں بھی مجھے خوشبو بوسا ملی۔ فرمایا کہ جو اللہ پر فدا ہوتا ہے، اگر دنیا میں اس کو کوئی غم بھی آتا ہے تو وہ غم دنیا داروں جیسا نہیں ہوتا کہ ان کی کمر توڑ دیتا ہے، بلکہ اس میں بھی اللہ کی محبت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہل اللہ پر جب بھی مصیبت آتی ہے، یہ تھوڑی کہ وہ اہل اللہ پر بھی مصیبت آتی ہے، یہ تھوڑی کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہتے، ان پر بھی غم آتا ہے، لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کا غم دل تک نہیں پہنچتا، ظاہر میں آنسو بہ رہے ہیں، جیسے جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم غمگین ہیں. جب عام ولی کا یہ حال ہے تو نبی کے سکون اور اطمینان کا کیا حال ہوگا، جس کی برکت سے لاکھوں کو بلکہ پوری امت کو بغیر اس کے سکون مل ہی نہیں سکتا. اسی طرح اس میں فرق ہوتا ہے. دیوبند میں تعاون پھیلا تھا. مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا انتقال ہو رہا تھا، نزا کا عالم تھا، تو حضرت دعا کر رہے تھے. اس کے بعد عید کا دن تھا، عید کی نماز پڑھانی تھی، تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ بیٹا اب انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی. بس جا کے نماز پڑھائی اور واپس آئے تو گھر سے سات جنازے نکلے. بات کیا ہوئی تھی کہ حضرت کے اوپر جذب کی کیفیت طاری تھی. ایک دفعہ فرمایا کہ بھائی دیوبند میں تعاون پھیلنے والا ہے، تم لوگ استغفار اور صدقہ کرو. بعض نادان ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لو مولانا کو مدرسے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے اب یہ نکالا ہے. تو حضرت یعقوب نانوتوی صاحب کو یہ بات پہنچ گئی. اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، اچانک جلال میں فرمایا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور اہل دیوبند. بس اتنا فرمایا، یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور اہل دیوبند. ساتھ میں ایک عارف باللہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پاؤں پکڑ لیے کہ حضرت آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، آپ یہ نہ کہیے. فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے نکلوا دیا وہ تو نکل ہی گیا. وہی ہوا، اہل دیوبند میں تعاون پھیلا. اس زمانے میں پلیگ پھیلتا تھا، اور خود حضرت نے فرمایا تھا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی اور ان کی اولاد کا بھی انتقال اسی میں ہوا. گھر میں اولاد کے ساتھ جنازے رکھے ہوئے تھے، اور حضرت یعقوب مولانا یعقوب صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میں جا کر تعزیت کر لوں، حضرت غمگین ہوں گے. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب مثنوی کا فارسی شعر پڑھ رہے تھے، در کفے شیر نرے خون خوا رہے، جز بتسلیم و رضا کو چاہ رہے. کہ جب شیر کے پنجے میں ہو تو تسلیم و رضا کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں، تو میں تو اس پہ راضی برضا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان سے کیا تعزیت کروں، یہ تو خود ہی دوسروں کو درس تعزیت دے رہے ہیں. اہل اللہ کا دل اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، جس کو حضرت والا فرماتے تھے کہ ان کا دل غم پروف ہوتا ہے، جیسے واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے کہ اس کے اندر پانی اثر نہیں کرتا، ایسے ہی اہل اللہ کا دل غم پروف ہو جاتا ہے کہ دنیا کے غم ان پر اثر نہیں کرتے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت والا 13 سال تک فالج میں مبتلا تھے، اس میں خوشبو بوستان ہی معلوم ہوئی. جب بھی کسی نے حضرت والا سے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیسی طبیعت ہے، حضرت والا فرماتے تھے الحمدللہ سر سے پاؤں تک خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے کوئی تکلیف نہیں ہے. حضرت والا رحمہ اللہ ہمیشہ خوش رہتے تھے، ہنستے رہتے تھے، ہنساتے تھے، دوسرے غمگین بھی ہوتے تھے. جیسے حضرت والا کو احساس ہوتا کہ کسی کو میری بیماری پر غم ہو رہا ہے تو حضرت والا رحمہ اللہ اس کو اور ہنساتے تھے. یہ کیا چیز ہے، حالانکہ ایسے مرض میں تو آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، مگر یہاں معاملہ ہی کچھ دوسرا تھا. اللہ، یہ سب ہم نے دیکھا ہوا ہے الحمدللہ. حضرت والا رحمہ اللہ سے کتنے لوگ حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ کیسی طبیعت ہے، کیسا مزاج ہے، ہمیشہ حضرت والا اسی طرح جواب فرماتے الحمدللہ سر سے پیر تک میں خیریت سے ہوں، عافیت سے ہوں. اللہ، جو بھی فدا ہے دوستو خالص کائنات پر، جو بھی فدا ہے دوستو خالص کائنات پر، اس کی خزا بھی مجھے خوشبو بوسہ ملی، اس کی خزا بھی مجھے خوشبو دیکھ کے میری جسم تر، سن کے ہماری آہ ہو، دیکھ کے میری جسم تر، سن کے ہماری آہ ہو، ان کو ہمارے عشق کی مفت میں دے دو، مفت میں داستان ملی، ان کو ہمارے میں داتا ملی. یعنی آنے والوں کو تو کچھ خبر نہیں. شیخ کے عاشق آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں, آہ سنتے ہیں, اسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں مبتلا ہے. یہ آنسو اللہ کی محبت کے بغیر بہ نہیں سکتے اور آہ نکل نہیں سکتی. آہ کس کے لیے نکلے گی؟ یا تو دنیاوی عشق میں مبتلا ہے تو وہ آہ کرتا ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں آہ کرتا ہے. تو طالبین کو اس سے کچھ داستان مفت میں مل جاتی ہے, اسی سے وہ پہچان جاتے ہیں. آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے. جن پر عشق و محبت کا غلبہ ہے, آہ کو خصوصاً ان سے خاص نسبت ہے. حضرت والا کو یہی دیکھا کہ ہر وقت آنسو ایسے بہتے رہتے تھے جیسے پانی بہ رہا ہے اور اس کو پہنچتے رہتے تھے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف نعرے تھے. ایک زمانے میں کئی سال تک یہ نعرہ رہا, یا کریم یا حلیم یا واسع المغفرہ, یا کریم یا حلیم یا واسع المغفرہ. اچانک بیٹھے بیٹھے اکیلے حضرت یہ نعرے لگا رہے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ قائم ہے, تو ان حالات کو دیکھ کے جو ناواقف لوگ ہیں انہیں مفت میں ان کے عشق کی داستان مل جاتی ہے اور اس سے پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر یہ نہ ملے اور کسی میں اس کی پہچان نہ ہو تو اس کو پھر فائدہ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے مناسبت شرط ہے, طبیعت کی مناسبت شرط ہے کہ شیخ کا جو مزاج ہے ویسا ہی طالب کا مزاج ہو, یا کم سے کم اس کا آشنا ہو جائے, جاننے والا ہو جائے, اس مزاج سے مناسبت رکھتا ہو. شروع میں اس مقام پر پہنچنا تو بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کو وہ باتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں, بس اس میں بھی وہی رنگ چڑھ جائے گا. پھر ہنستے ہوئے فرمایا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. دیکھ کے میری کا ایک حاصل ہوتا ہے تو پوری کائنات کا حاصل اور منشا اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ یہ دنیا میں جائیں. ہمارے پاس روح تھی, جسم نہیں تھا. یہ جسم اسی لیے عطا فرمایا کہ وہاں جاؤ اور پھر مجھے اس جسم سے یاد کرو, میرا نام لو, مجھے سجدہ کرو, میرے گھر کا طواف کرو. اگر یہ جسم نہ ہوتا تو یہ سب کچھ کر نہیں سکتے تھے. یہ سب حضرت والا ہی سے سنا, حضرت والا ہی کے ارشادات ہیں. تو یہ جسم عطا کر کے یہاں بھجوایا تو ساری کائنات کا حاصل یہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور ذکر کے معنی میں نے بتا ہی دیے کہ نافرمانی سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی وہ عبادات جو ضروری ہیں وہ کر لینا. پس یہ منفی اور مثبت ذکر ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں, وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے. وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے. جو لمحات اللہ کی یاد میں نہ گزریں وہ سارے لمحات ضائع ہو گئے, اور حاصل زندگی بس وہی لمحات تھے کہ جس میں میں نے اللہ کو یاد کیا, اللہ کی نافرمانی سے بچا, وہی میری پوری زندگی کا حاصل تھا. ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا, یہی مقصود ہستی ہے, یہی منشائے عالم ہے. ہمارے دوالا ہی کا یہ شعر ہے, اے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا. یہاں بھی ہے نہیں شعر لکھا ہوا, یہی مقصود ہے سارا. اے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا, یہی مقصود ہستی ہے, یہی منشائے عالم ہے. بندگی اور عبدیت کی روح یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پر فدا ہو جاؤ, جان فدا کر دو. اپنی لاکھ تمنائیں ہوں, لاکھ آرزوئیں ہوں, لاکھ تقاضے ہوں, مگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں تو ان کو توڑ دو. اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نہ چھوڑو, بس اسی پر فدا ہو جاؤ. فدا ہونا یہی ہے کہ اپنی آرزوؤں کا خون کر لے، اپنی آرزوؤں کو دبا لے، تو سمجھ لو وہ اللہ پر فدا ہو گیا۔ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم یہ کارنامہ کر کے آؤ۔ وہاں الستو بربکم فرمایا تھا، لیکن اس عہد وفا کی تکمیل انہی چیزوں سے ہوگی کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا، ہماری تمہاری سب کی روحوں نے کہا تھا، قالو بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جو مسلمان روحیں تھیں انہوں نے تو فوراً ہی کہہ دیا، اور کافروں نے کچھ سکوت اختیار کیا، اس کے بعد کہا قالو بلا، وہ سب کافر ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے فوری جواب دیا تھا، تو اس عہد وفا کی تکمیل یہی اللہ تعالیٰ پر وفاداری اور جانے ساری ہے۔ آپ کی یاد ہے خدا حاصل کائنات ہے، آپ کی یاد ہے خدا حاصل کائنات ہے، آپ کے نام سے مجھے نعمت دو جہاں ملی، آپ کے نام سے مجھے نعمت دو۔ اختر رے نوا ہوگی تیرے کرم سے ہے خدا، اختر رے نوا ہوگی تیرے کرم سے ہے خدا، دعوت حق کے واسطے محمل دو سامنی، دعوت حق کے واسطے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے دوستوں کی مجلس نہ ملے، اللہ والوں کی مجلس نہ ملے، تو میں بیمار پڑ جاؤں۔ ہمارے حضرت والا کا یہ مزاج تھا کہ اللہ کے عاشقوں میں رہنا میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، اور کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہر طالب کو، ہر آنے والے کو اپنے سے افضل سمجھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں آنے والوں کی جوتیوں کی خاک کو اپنی پیشانی سے افضل سمجھتا ہوں۔ اللہ کی محبت میں آنے والے ایسے قیمتی ہوتے ہیں، اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ ہمیشہ اپنے کو کمتر سمجھتے، اور یہی ہمیں تعلیم بھی دی کہ اپنے کو کمتر سمجھو، آنے والوں کو اپنے سے افضل سمجھو، اور ان کو اللہ والا سمجھو۔ اپنے کو اللہ والا دیندار سمجھنا حرام ہے، اور دوسروں سے نیک گمانی کرنا فرض ہے، کہ نیک گمانی رکھو کہ یہ اللہ کی محبت میں آئے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں، حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے دوستوں کی مجلس نہ ملے، اللہ والوں کی مجلس نہ ملے، تو میں بیمار پڑ جاؤں، یعنی ان دوستوں کو دیکھ کے مجھے اللہ کی یاد آتی ہے۔ اور حضرت والا نے فرمایا بچپن ہی سے میرا مزاج گھل مل کر رہنے کا تھا، ایک صاحب تھے وہ ہر وقت تنہا بیٹھے سوچتے رہتے تھے، حضرت والا فرماتے تھے کہ میں اسے دور سے ہی دیکھ کے بھاگتا تھا۔ یہ حضرت والا کا کرم تھا کہ اپنے غلاموں کو دوست فرما رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے، بلانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے مجھے دوست عطا فرمائے، مجھ جیسے گمنام کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہ بھی صرف حضرت والا ہی سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچوں وقت کی نماز میں بھی عاشقوں کی ملاقات رکھ دی، کہ پانچوں وقت میرے عاشقوں سے ملو۔ اور تو حکمتیں ہیں ہی، لیکن حضرت والا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکمت یہ عطا فرمائی کہ پانچوں وقت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے عاشقوں سے ملو۔ پھر جمعے میں مجمع اور بڑھا دیا، فرمایا اور زیادہ عاشقوں سے زیادہ تعداد میں ملو۔ تو پھر عیدین پر اور بھی زیادہ مجمع بڑھا دیا، اور پھر حرم میں، حج اور عمرے میں بین الاقوامی عاشقوں سے بھی ملو۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کی یہ حکمت میرے دل میں ڈالی کہ پانچوں وقت کی جماعت اللہ والوں سے ملاقات کا ایک ذریعہ بنایا، تاکہ آپس میں محبت قائم رہے، اور پانچوں وقت ملیں گے تو محبت ہو ہی جائے گی کہ نہیں۔ تو اللہ کے عاشقوں کی ملاقات اتنی ہمیں تو بالکل آنکھوں دیکھی بات ہے کہ نمازی ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، آتے وقت جاتے وقت آپس میں محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے عاشقوں کی ملاقات اتنی اہم ہے کہ جماعت کو اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا. اگر کوئی بغیر عذر کے گھر پہ پڑے گا تو گناہگار ہوگا, عذر ہو تو اور بات ہے, لیکن بغیر عذر کے کوئی پڑے گا تو اس کو واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا, اور فرض کے بعد واجب ہی کا درجہ جو فرض کے برابر ہے وہی ہوتا ہے, یعنی واجب کا درجہ بھی فرض کے برابر ہوتا ہے. حضرت والا رحمہ اللہ کے خلیفہ سے حضرت والا کی کتاب پڑھنے کے لیے فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی مجلس کا اثر, آپ کی مجلس مبارک کی اثر انگیزی بالکل ویسی ہی معلوم ہوتی ہے جیسی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. تو اس ارشاد ورقت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ سب شیخ ہی کا فیض ہے, بھائی ہم کیا چیز ہیں, ہمیں تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. علی گڑھ کے سینکڑوں بی کام پھر رہے ہیں, سینکڑوں, کیونکہ ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ علی گڑھ سے بی کام تھے, تو فرمایا کہ علی گڑھ کے سینکڑوں بی کام پھر رہے ہیں, سینکڑوں ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی پھر رہے ہیں, یہ شیخ کی نگاہ کرم ہے جس کو محبت سے دیکھ لیا. حضرت والا فرماتے تھے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل اللہ کے قلب کو ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں, جس کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے اس پر بھی فضل فرما دیتے ہیں جس درجے کی محبت ہو. ہم تو محبت کے قابل بھی نہیں تھے, پھر حضرت والا نے محبت فرمائی. پھر حضرت والا کے خلیفہ نے حضرت والا کا ایک شعر سنایا, چھلک پڑا میری آنکھوں سے میرا خون جگر, ہر ایک قلب پہ دیکھتا ہوں میں جس کا اثر. چھلک پڑا میری آنکھوں سے میرا خون جگر, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں سے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے. حضرت والا نے فرمایا کہ میری مجلس میں جو آئے گا ایک ہی مجلس میں اللہ تک پہنچ سکتا ہے, ایک ہی مجلس میں اسے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بتا دیتا ہوں. ہر قلب اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا, الا یہ کہ جو محروم تھے اس کی بات ہی اور ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ دار ابو جہل اور ابو لہب تو وہیں تھے, لیکن ان کی دشمنی اور عداوت سے ان کا کیا حشر ہوا, اور پہچانتے بھی تھے, یہ بات نہیں ہے کہ جانتے نہیں تھے. ایک دفعہ ابو لہب کا بیٹا آیا اور اس نے کہا کہ میں تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب سنا کر آیا ہوں. ابو لہب ایک دم سے گھبرا گیا, کہنے لگا کہ ارے تو نے کیا غضب کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کچھ نہیں کہا؟ کہنے لگا کہ ہاں, یہ کہا کہ اللہ اپنے شیروں میں سے کوئی شیر اس پر مسلط کر دے. تو ابو لہب کافر اور دشمن ہو کر کیا کہہ رہا ہے کہ بیٹا اب تو بچ نہیں سکتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے. یہ پہچانتے تھے کہ نہیں, اسی پہ تو مواخذہ ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ظالم تھوڑی ہیں. وہ لوگ جانتے تھے کہ ان کے دل میں یہ علم تھا کہ یہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں, نشانات اور معجزات بھی دیکھتے تھے. ابو جہل نے تو کہا تھا کہ مجھے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیں, تو آپ نے ایسے ہی اشارہ کیا, چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. ہندوستان میں ایک راجہ تھا, اس نے بھی یہ منظر دیکھا. اس نے پھر تحقیق کی کہ یہ کیا ہوا کہ چاند الگ ہو کر پھر جڑ گیا. پتا چلا کہ عرب میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں, یہ ان کا معجزہ تھا, تو وہ ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا. ابو جہل خبیث تھا, اس نے دیکھا اور نعوذ باللہ کہنے لگا کہ ارے محمد نے تو جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کی پہلی جنگ جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا. ابو جہل کے ایک دوست نے کہا کہ میں اور تو دونوں ساتھ ہیں, کوئی مجمع بھی نہیں ہے, مجھے یہ بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ فرما رہے ہیں اور جو کچھ بھی فرما رہے ہیں کیا وہ غلط اور جھوٹ کہتے ہیں؟ کہنے لگا کہ نہیں, جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے دوست نے پوچھا کہ پھر تو ان پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ کہنے لگا کہ اگر میں ان پر ایمان لے آیا تو میری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، اس لیے اس نے اپنی چودراہٹ کی خاطر مقابلہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے فرمایا تھا، فرعون ھذہ الامہ، اس امت کا فرعون تھا۔ میرے دل میں یہ بات آئی، اللہ کا شکر ہے کہ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ دیکھا، میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ نبیوں کے سردار کا دشمن ابو جہل تھا، جو فرعون سے بھی بڑا دشمن تھا، اس لیے کہ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، جبکہ ابو جہل تمام نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ ابو جہل تو فرعون سے بھی بڑا دشمن تھا، اور اس کی دلیل یہ تھی کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنا چاہ رہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، جب عذاب دیکھ لیا اس وقت تو ایمان قبول نہیں ہوتا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں کیچڑ مٹی ٹھونس دی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی غیرت دینی تھی کہ ظالم عذاب دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، اس کے دل میں تو خیال پیدا ہوا کہ میں ایمان لے آؤں، اور اس خبیث ابو جہل کو دو نابالغ بچوں نے مارا تو جس وقت زمین پر گر گیا اس نے کہا کہ دیکھو تم چرواہے کے بچے ہو، میں تو قریش کا سردار ہوں۔ اس وقت بھی اس کا تکبر دیکھیے، اس نے کہا کہ تم میرا سر گردن سے نہ کاٹنا بلکہ ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ معلوم ہو کسی سردار کا سر ہے، اللہ محفوظ رکھے ایسے تکبر سے۔ تو کافر ابو جہل اور ابو لہب جتنے بھی کفار ہیں سب کو معلوم ہے کہ دین حق صرف اسلام ہے، لیکن حق جانتے تو ہیں وہ، حق جانتے تو ہیں وہ مگر مانتے نہیں، ضد ہے جناب شیخ تقدس مآب کی۔ اگر یہ ہوتا کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، اور کافر کے گھر میں پیدا ہو گئے تو کافر ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر عقل دی۔ قاسم نے سوال کیا تھا کہ جو کافر کے گھر میں پیدا ہو گیا، ہمارے حضرت رمیز صاحب رحمہ اللہ کے بھائی صاحب تھے، قاسم صاحب رحمہ اللہ بہت ہی اللہ والے تھے اور بہت ہی اپنے بھائی پر فدا تھے اور بہت زیادہ دین میں خرچ کرنے والے تھے، اور بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے، اور آخر عمر میں جاتے جاتے انہوں نے اپنی ساری جائیداد، چونکہ ان کے اولاد وغیرہ نہیں تھی تو ساری جائیداد انہوں نے اللہ کے راستے میں فدا کر دی تھی کہ سب دین کے کام میں استعمال ہو۔ اور پھر بعض لوگوں نے جو ہے دیکھا کہ جب بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا تو ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ بھی بہت علیل تھے اور قریب تھا ان کا انتقال بھی، جلدی ہو گیا بھائی کے بعد، تو لیکن حضرت نے فرمایا کہ قاسم نے جنت لے گیا، کچھ ایسے الفاظ فرمائے تھے کہ قاسم نے جنت میں گھر بنا لیا، یا یہ فرمایا تھا کہ جنت لے گیا۔ تو بعض لوگ جو ہے انہوں نے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، انہوں نے چاہا کہ یہ جائیداد جو ہے ان کے ہاتھ آ جائے، لیکن وہ تو پہلے ہی اللہ کے نام پر دے چکے تھے، لیکن بہرحال پھر وہ جو فیصلہ ہوا کچھ اس میں آپس میں نزاع پیدا ہو گیا تھا، تو فیصلہ ہوا پھر اس کے بعد وہ تمام جائیداد ان کے وارثین کو ہی دے دی گئی۔ تو لیکن بہرحال جن لوگوں نے رکاوٹ ڈالی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی اور ان کو بھی دکھایا کہ ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ کے جو بھائی قاسم صاحب ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو تقریباً اب تو 8 سال ہونے کو آ رہے ہیں، تو تقریباً ابھی سے 5-6 مہینے یا سال پہلے ان کی قبر کو کھودا گیا، اس واسطے کہ جس قبرستان میں بھائی کی قبر ہے تو قاسم بھائی کی رحمہ اللہ، تو وہاں پر جو ہے وہ بہت چھوٹا سا قبرستان ہے، نجی قبرستان ہے، حضرت والا کی اپنی زمین تھی تو اس میں ان کو تدفین کی گئی تھی۔ تو لوگوں نے چاہا کہ اب تو 5-7 سال گزر چکے ہیں، تو یہ قبر جو ہے پرانی ہو گئی، تو اس میں کسی اور کو دفنا دیا جائے، تدفین کر دی جائے اس میں، تو اس واسطے اس کو کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ بھائی صاحب کی جو جسم مبارک تھا بالکل غیر متغیر تھا اور صاف ستھرا کفن تھا بالکل، حالانکہ 6 مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ مٹی انسانی جسم کو کھا جاتی ہے، لیکن 7 برس کے بعد بھی بھائی صاحب کا جو ہے جسم تھا وہ بالکل تر و تازہ اور کفن بالکل سفید صاف ستھرا نکلا، پھر اس کو بند کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ قاسم نے سوال کیا تھا، چھوٹے تھے وہ بھائی سے، حضرت میر صاحب رحمہ اللہ سے، کہ جو کافر کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ کافر، اور جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ مسلمان۔ حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو، ایک تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور ایک عادل ہے، جیسے آپ دو مزدوروں سے کام لیں اور کہیں کہ ہم دونوں کو 50-50 روپے دیں گے، یہ کام کر دو، انہوں نے کام کر دیا، آپ نے دونوں کو 50-50 روپے دے دیے، ایک کا کام آپ کو پسند آیا، آپ نے اس کو 100 روپے دے دیے، تو اب دوسرا مزدور یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب آپ نے اس کو 100 روپے کیوں دیے، یہ تو اس کا فضل ہے، لیکن مزدوری پہلے سے برابر طے تھی تو مزدوری دونوں کو برابر دے دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن دونوں کو برابر عقل دی ہے، مومن پر یہ فضل فرما دیا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا فرما دیا، اس کے لیے آسانی ہو گئی، لیکن عقل اس کو بھی دی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ پیدا ہو کہ جہاں کوئی نبی بھی نہیں پہنچا ہو اور وہ جنگل میں ہو، کوئی ایسا جزیرہ ہو جہاں کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، تو اس کے لیے صرف زمین و آسمان کو دیکھ کر کے اتنا اقرار کر لینا کہ ضرور کوئی اس کا خالق ہے، بس اس کی نجات ہو جائے گی۔ تو دونوں کو عقل اللہ تعالیٰ نے برابر دی، اب وہ اپنی عقل کو استعمال نہ کریں اور اس سے کام نہ لیں تو یہ ان کا قصور ہے۔ وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے سب یہ سب حق ہے، لیکن وہ اس کو ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شیخ پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی خاص ہدایات ہیں 4 اعمال، ان پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ 4 اعمال ہی دین کی بنیاد ہیں، گویا کہ یہ ان پر جو عمل کر لے گا ان کو باقی دین پر عمل کرنا آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جائے گا، اور اس شخص کو حلاوت ایمانی بھی نصیب ہو جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ دل و جان سے ہم تہیا کر لیں، اور تینوں طرف سے ایک مٹھی ڈاڑی رکھنا، وہ 4 اعمال سب جانتے ہی ہیں، تینوں طرف سے ایک مٹھی ڈاڑی رکھنا واجب ہے، اپنی مٹھی ہو اور ایک مٹھی سے کم ایک چاول بھی کم کترانا حرام ہے، چاروں ائمہ فقہائے کرام کے نزدیک حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور داڑھی کا بچہ بھی رکھنا واجب ہے، اور مونچھوں کو بالکل صاف کر لے، لیکن اگر صاف نہیں کرنی مونچھ رکھنی ہے تو اوپر کے ہونٹ کا جو آخری کنارہ ہے اس کا کھلا رہنا واجب ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا حصہ یعنی اوپر سے آنے والا جو بالوں کا بال ہے مونچھ کے، وہ اس کنارے پر ڈھک جائیں گے تو وہ طویل مونچھ میں شمار ہوتی ہے، لمبی مونچھ میں شمار ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جس نے لمبی مونچھ رکھی، ہونٹوں پر مونچھ کا بال نہ آنے دیں، ایک لمحہ بھی نہ آنے دیں، اس کو دور دور رکھیں، کیونکہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دربار میں بلا سکتے ہیں، تو جس حالت میں انسان مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمارے مونچھ کا بال اس پہ آیا ہوا ہو اور اسی حالت میں انتقال ہو جائے لمبی مونچھ کی حالت میں، اور خدا نخواستہ کہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں، کیونکہ جو شفاعت سے محروم ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا اور خدا نخواستہ پھر ہمیشہ جلے گا، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو یہ ایک کام یہ فرمایا ہمارے حضرت نے، اور دوسرا کام مردوں کے لیے ہر وقت جب چل رہے ہوں کھڑے ہوئے ہوں دونوں حالتوں میں ٹخنوں کا کھلا رکھنا، یہ بھی واجب ہے، اور ٹخنا ڈھانکنا حرام ہے مرد کے لیے جبکہ لباس اوپر سے آ رہا ہو، جیسے جبا ہے، کرتا ہے، شلوار ہے، لنگی ہے، پتلون ہی کیوں نہ ہو، لیکن پتلون کو بھی جو ہے وہ اس سے ٹخنا کھلا رہنا چاہیے، اتنی چھوٹی ہو کہ ٹخنا واضح طور پر کھلا رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی وعید فرمائی کہ جس نے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی، یہ یقیناً بڑا گناہ ہے جس پر آپ نے یہ وعید فرمائی، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یحب المزبل، اللہ تعالیٰ ٹخنا ڈھانکنے والے سے محبت نہیں فرماتے، اللہ کی رحمت سے وہ دور رہتا ہے۔ اور تیسرا کام تو سب جانتے ہی ہیں، جو اصل حضرت والا کی ساری زندگی حضرت والا رحمہ اللہ اسی مضمون کو بیان کرتے رہے آنسوؤں سے، درد سے، آہ و فغاں کے ساتھ، کہ اپنی ہم آنکھ کی حفاظت کر لیں، اب آنکھ کی حفاظت میں جس قدر مشکل اور مشقت اور مجاہدہ ہوگا اسی قدر خدا تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوگا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تقاضوں کا آنا برا نہیں ہے، تقاضوں پر عمل کرنا، برے تقاضے پر عمل کرنا برا ہے، اس پر پکڑ ہے، اس پر گناہ ہے۔ تو دل میں کتنا بھی تقاضا ہو، چاہے موبائل ہو چاہے کوئی ہو، اس کے اندر اب یہ آسانی زیادہ ہو گئی، یعنی نفس پر مجاہدہ بڑھ گیا ہے، ایک اسمارٹ فون ساتھ ہوتے ہوئے نفس پر بڑا سخت مجاہدہ ہو گیا ہے کہ اس سے انسان دور رہے، کیونکہ اس کو کھولتے ہی اکثر جو ہے معاملہ یہی پیش آتا ہے، حتیٰ کہ کوئی دینی چیز بھی دیکھنا چاہتا ہے آدمی اچانک سے اس میں سے گندے اشتہارات آ جاتے ہیں اور اس کے اندر ایسی پرکشش باتیں چٹپٹی اور ایسی اس طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں اور دونوں دنیا بھر کے وہ مذاکرات اور ٹاکرات اور اس کے رائے اس کی رائے اس کے خیالات اور فالوورز بن جاتے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے 2 لاکھ فالوورز ہیں، اس کے 10 لاکھ فالوور ہیں، تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، یہ چیز سب گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ایک تو یہ کہ عقائد خراب ہو رہے ہیں اس سے بہت تیزی سے، وہ سب سے خطرناک فتنہ ہے عقیدے کا خراب ہو جانا. اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور نگاہ کی حفاظت جو ہے وہ بھی مشکل ہو جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے. اب جو آنکھوں کا زنا کر رہا ہے وہ اللہ والا کیسے بن سکتا ہے، کیسے اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کا زنا بھی کر رہا ہے. اور خود قرآن پاک میں بالکل واضح اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی ہے مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ، کہ نگاہ کی اپنی حفاظت کریں اور اسی سے ہماری شرمگاہوں کی حفاظت ہے، کیونکہ جس نے نگاہ کی حفاظت کی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ رہتی ہے، اور جس نے نگاہ کی حفاظت نہیں کی خدا نخواستہ وہ پھر برے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور حرام کام میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اول تو نگاہ کی خرابی کو آنکھوں کا زنا فرمایا، یہ کون سا کم گناہ ہے آنکھوں کا زنا کرنا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ غیر محرم عورتوں سے بے تکلفی سے بات کرنا، ان سے گپے لڑانا، ہیلو ہائے کرنا، اس کو بھی حدیث پاک میں زبان کا زنا کہا گیا ہے، زنا اللسان المنطق، نامحرموں سے بات چیت کرنا، بے ضرورت بات چیت کرنا. جہاں شدید ضرورت ہو جیسے کہیں ٹکٹ لینا ہے یا کوئی ڈاکٹر کا نمبر لینا ہے یا مجبوری ہے، تو وہاں اشد ضرورت میں روکھی آواز سے بات کرے، نگاہ نیچی رکھے اور روکھی آواز سے بات کرے، اس سے بے تکلفی، چاپلوسی اور ہنسی مزاح کرنا بالکل حرام ہے، اور اس سے دل کا ستیاناس ہو جاتا ہے. حکیم الامت رحمہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ کسی حسین کو دیکھ کر اپنی ٹوپی وغیرہ کو درست کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ نفس کی یہ چکر بازی ہے کہ کسی حسین کی نظر میں میں سلیکٹ ہو جاؤں. ٹوپی ہو تو اچھے طریقے سے ہو اور کٹ میں ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک واقعہ سنایا کہ بمبئی میں ایک ڈینٹسٹ تھے، نہ ایک صاحب تھے، تاجر تھے، وہ تو بہت دیندار اللہ والے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت والا رحمہ اللہ ان کے پاس دفتر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ پان بھی کھایا ہوا ہے، ہونٹ سرخ ہو رہے ہیں اور ٹوپی ووپی غائب ہے اور بالوں کو میں مانگ نکالی ہوئی ہے، تیل خوب اچھی طرح لگا کے بڑی کٹ میں ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت والا ٹھٹک گئے کہ کیا بات ہے، پہلے تو ایسے نہیں تھے. بعد میں حضرت کو احساس ہوا کہ دفتر میں کوئی عورت بھی ہے، نہ کوئی عورت کام کر رہی ہے. تو حضرت والا نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ خیریت سے ہیں اور یہ عورت آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بیچاری یتیم لڑکی ہے، اس کی وجہ سے میں نے اس کو رکھ لیا ہے کہ اس کا کوئی سہارا ہو جائے. حضرت والا نے فرمایا کہ کہا کہ یہ میری پی اے ہے، میری پی اے. حضرت نے فرمایا کہ اگر اس کو رکھو گے تو بن پیے پیے رہو گے، یعنی نشے میں مبتلا رہو گے، حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس کے عشق میں مبتلا ہو جاؤ گے. اگر تمہیں ایسی ہمدردی اس لڑکی سے ہے تو اس کو اس کے گھر بھیج دو اور کسی کے ذریعے سے اس کو کچھ نقد رقم بھجوا دیا کرو اس کی مدد کے لیے. فرمایا کہ خود بھی ہرگز مت بھجوانا ورنہ تمہیں نفس اور شیطان اس کے چکر میں گھسیٹ لے گا. کہ وہ ظاہر ہے تم پیسہ دو گے تو یہ تم سے ہمدردی رکھے گی، تم اس سے ہمدردی رکھو گے اور تمہارا نفس کہے گا کہ تو ہم مجھ سے پٹی ہوئی ہے، لہذا کسی بھی دن تمہارا مکالہ کرا دے گا. اگر تمہیں ایسی ہمدردی ہے، بے شک مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، تو تم اس کو کسی اور کے ذریعے سے اس کو کوئی رقم بھجوا دیا کرو مہینے، لیکن اس کو یہاں مت رکھو نہ تمہارا دین و ایمان تباہ ہو جائے گا. غرض یہ کہ حسینوں سے بے تکلفی کرنا، ان کے قریب رہنا، یہ بھی بڑا فتنہ ہے اور یہ اللہ سے دور رکھتا ہے. ایسا آدمی اللہ کی رحمت کے سائے میں نہیں ہے بلکہ یہ سخت خطرے کے اندر ہے، نفس و شیطان کے راستے پر یہ چل رہا ہے. تو غرض یہ کہ نگاہ سے بھی بچنا، نگاہ ڈالنے سے بھی بچنا اور ان سے قریب رہنا، عیناً قلباً اور قالباً، کہ دل میں بھی اس کا خیال نہ ہے. اگلا جو چوتھا عمل ہے وہ یہی ہے کہ نگاہوں کی بھی ہم سختی سے حفاظت کریں اور دل میں بھی نامحرموں کے خیالات نہ رکھیں. نہ بچپن کو یاد کریں نہ جوانی کو یاد کریں بلکہ اللہ کو یاد کریں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں کو یاد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اور اپنے اندر جو ہے یہ خیالات نہ لائیں کہ ہم ماضی میں ایسے ایسے تھے, ماضی میں فلاں فلاں سے ملتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ بھی جو ہے یہ گناہ ہے. کیونکہ شیطان پھر ماضی کے خیالات لا کر اس کو گناہ میں مبتلا رکھتا ہے, گناہ میں مشغول رکھتا ہے, نفس جو ہے حرام مزہ لیتا رہتا ہے. تو اس طرح سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. تو نظر کی حفاظت بھی کرنی ہے اور دل کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ دل میں بھی کسی غیر کا خیال نہ ہو, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا, ہر وقت دل کی نگرانی. حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دل کی نگرانی کرنا عام لوگوں کا کام نہیں, یہ اولیاء اللہ کا کام ہے. اولیاء اللہ کا مرتبہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے دل کی نگرانی رکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی غیر اللہ نہ آ جائے, کوئی غیر نہ آ جائے. تو اس طرح سے ہمیں یہ چار اعمال کی تعلیم حضرت والا نے دی ہے کہ بھائی جو یہ چار کام کر لے گا انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کا ولی, اور چھوٹی موٹی ولایت نہیں بلکہ اس کو سب سے بڑی ولایت جو نبوت کے بعد جس ولایت کا درجہ ہے. نبوت کو تو اب کوئی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ نبی آخر الزمان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے, لیکن ولایت کا درجہ حضرت فرماتے ولایت کے تمام مقامات ابھی بھی ہم پا سکتے ہیں, تھوڑی سی محنت کہ ہم اپنی بری خواہشات کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر دیں, ان کا خون کر دیں, ایک بھی ناجائز خواہش پوری نہ کریں, اور خطا ہو جائے تو خوب روئیں, اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار و توبہ کر کے دوبارہ اللہ تعالیٰ کو منا کر پھر ہم وہی مقام بلکہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رات کو ان شاء اللہ تعالیٰ عشاء کے بعد جیسا کہ پہلے اعلان کیا تھا سنہری مسجد کورنگی نمبر 1.5 میں ان شاء اللہ وہاں حاضری ہے, نصف شعبان کی رات ہے, وہاں پر انہوں نے دعوت دی تھی بیان کے لیے, تو انشاءاللہ وہاں جانا ہے. تو حسب معمول جو 8:15 بجے وہاں عشاء کی جماعت ہے, تو 9:45 بجے وہاں پر جو کانفرنس کال والے ہیں تو 9:45 بجے بلکہ 8:40 پہ فون کر لیں, انشاءاللہ تعالی 9:45 بجے بیان شروع ہو جائے گا. اور وہاں پر خواتین کا بھی انتظام ہو گیا الحمدللہ, مدرسہ بنات میں ان کا اطلاع ہی تھی کہ مدرسہ بنات میں خواتین کے لیے پردے سے انتظام ہو گیا ہے, تو وہاں جو خواتین شرکت کر سکیں وہ وہاں پر شرکت کریں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, وأرضنا وارض عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلى العالمين ہمیں معاف فرما دے. اللہ بلوغ سے لے کر آج تک ہم سے جتنے گناہ ہوئے چھوٹے بڑے اللہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں, آپ ہمارے جاننے والے ہیں. اے اللہ جان کے کیے ہوں, انجانے کیے ہوں, چھپ کر کیے ہوں, علانیہ کیے ہوں, اے اللہ سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. الہ العالمین معاف فرما دے. اب تک ہم نے دین میں دین سیکھنے میں جو غفلت کی اور دین پر عمل کرنے میں جو غفلت کی اور آپ کی ذات عالی سے جو غفلت کی, اے اللہ اس جرم عظیم کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہم میں ہو یا اولاد کی تربیت میں ہو یا والدین کے ساتھ سلوک میں ہو یا دوستوں کے ساتھ معاملات میں ہو, رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں ہو, اے اللہ ہم سے جو کوتاہی گستاخی ہو گئی اے اللہ اپنے فضل سے سب کا سب معاف فرما دے. اور اب ہم سب کو پورے پورے دین پر عمل کرنا نصیب فرما دے. اے اللہ ہر گناہ سے بچنا نصیب فرما دے, ہر گناہ سے مکمل اجتناب کی توفیق نصیب فرما دے. خصوصاً اسمارٹ فون کے استعمال میں جو کچھ ہم سے کوتاہیاں غفلتیں اور جرم ہو رہے ہیں, اے اللہ آپ جانتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں بھی جو ہے یہ جو بندہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ اس سے بھی آپ واقف ہیں، اے اللہ ہمیں معاف بھی فرما دے، ہماری ستاری بھی فرما دے، اور ان گناہوں سے جو ہم کو نقصان پہنچ چکا ہے اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، اے اللہ اس نقصان کو نفع میں تبدیل فرما دیں، اے اللہ اس نقصان کو نفع میں تبدیل فرما دیں، اے اللہ اس کی تلافی فرما دیں، اور اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، دوری عطا فرما دے، مشرق و مغرب میں جتنی دوری ہوتی ہے اے اللہ اس سے بھی زیادہ دوری ہمیں گناہوں سے نصیب فرما دے، اور اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق اور اپنی یاد کا شوق ہم سب کو جانگزی فرما دے، اے اللہ ہماری رگ رگ میں، ہماری جان میں، ہمارے دل میں، قلب و جان میں اللہ اپنی یاد کا، اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی یاد کو اے اللہ ہمارے رگوں میں اتار دے، دل و جان میں اتار دے، اے اللہ اس کا ذوق و شوق نصیب فرما دے، اور اللہ ہماری اولادوں کو بھی اے اللہ صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما، ہم کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ جذب فرما کر اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ اپنے ہر ہر لمحے کو اے اللہ کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرما دے، ایک لمحے کو بھی ضائع کرنے کے جرم سے اللہ میری بھی، میرے گھر والوں کی، میرے بچے کی، اور میرے سب دوستوں کی، اور ان کے گھر والوں کی، اور ہر مسلمان کی اللہ توفیق نصیب فرما، اے اللہ ذریعہ حفاظت نصیب فرما، اور ہر لمحہ آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، اے اللہ ہر مسلمان کو بہت کشادہ اور بہت وسعت والی حلال 100% حلال روزی نصیب فرما، ہر مسلمان کو خوب خوشحال کر دیں، اے اللہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، نا اہلوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں نیک اہل اور دیندار حکمران نصیب فرما، اے اللہ ہر مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہر گناہ سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما، شراب کے اڈوں کا خاتمہ فرما، بدکاری کے اڈوں کا خاتمہ فرما، گانے بجانے، ناچ گانے، سنیما گھروں سے اللہ اس ملک کو پاک فرما دے، اے اللہ پورے ملک میں امن و امان اور عافیت نصیب فرما دے، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ اور جو بھی بچے ہیں اے اللہ ان کے رشتے نہیں ہوئے، سب کے سب کو اللہ نیک صالح اللہ والے دیندار محبت والے حقوق کی ادائیگی والے اچھے اچھے رشتے جلد از جلد عطا فرما دے، اور ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے، اے اللہ اللہ سب کے اے اللہ بہت اچھے اچھے رشتے جلد از جلد عطا فرما دے، اللہ بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اور اے اللہ ہماری تمام جائز مقاصد میں ہمیں بامراد فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين.